الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة احزاب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر یہ ڈیوٹی سپرد کی کہ وہ متبنہ کے رسم و رواج کو یکلخت ختم کر دیں، اور تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رشتہ وہی رشتہ ہوتا ہے جو حقیقت میں رشتہ ہوتا ہے، ماں وہی ماں ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور بیٹا وہی ہے جو آپ سے پیدا ہے، اور اسی بنیاد پر اور اسی رشتے کی بیس پر تمام قوانین اور حقوق اور میراث سب اسی کی بنیاد پر ہوگی، اور اگر یہ رشتے ہی مشتبہ ہو جائیں تو سارے معاملات بگڑ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ضروری سمجھا کہ اس رسم تبنیت کو ختم کیا جائے، لے پالک کے اس رشتے کو صاف کیا جائے. یہ آیت نص صریح ہے اس بات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا. لوگوں نے جو اعتراضات کرنے والے ہیں انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات پیدا کیے ہیں، اور اعتراض کرنے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر اعتراض نہ کیا جا سکے. چنانچہ کہا گیا کہ خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول تو نہیں ہے، رسول تو آ سکتا ہے. اگر کوئی رسول آنا چاہے تو وہ تو آ سکتا ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین کہا گیا ہے، حالانکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہوتا جو نبی نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو اور رسول نہ ہو، لیکن نبی ہونے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے. رسول اسے کہتے ہیں جس کو کتاب دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو. تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی کو نئی شریعت دی جائے، نئی کتاب دی جائے. کچھ اور لوگوں نے اور خامہ فرسائی کی ہے اور ذہنی اپچ کی ہے، اور ظاہر ہے جب آدمی ذہن لگاتا ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا خاتم النبیین ہے، خاتم النبیات تو نہیں ہے. اگر کوئی عورت نبی بن کر آئے تو وہ تو آ سکتی ہے، یہ صرف نبیین ہی تو ہیں، خاتم النبیین. اس طرح کی باتیں لوگوں نے گھڑ گھڑ کر کہی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، جس پر آپ کی مہر ہو وہ نبی ہو جائے گا. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کس پر مہر لگائی، کہاں لگائی، کب لگائی، کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو یہ غیر ضروری تشریحات ہیں قرآن کی، جو لفظوں سے کھینچ تان کے نکالی جاتی ہیں. ورنہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، اور اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، اور اب جو ان کی آخری رسالت کو نہ مانے اور آپ کو خاتم النبیین تسلیم نہ کرے، اسے ہم مومن یا مسلم نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ تین چیزوں پر ایمان لانا بنیادی ہے: اللہ کی توحید پر، آخرت کے دن پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاتم النبیین ہونے پر. اس پورا بنیادی عقیدے ہی میں جو اختلاف کرے آپ سے، ظاہر ہے کہ وہ مسلم نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کچھ بھی کہے اور کیسے بھی نام رکھ لے اور کوئی بھی عمل کرے، لیکن مسلم وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلم کی بنیاد عقیدے پر ہے، عقیدہ نہ ہو تو اعمال کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے مومنوں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ یاد رہے گا تو کبھی غلط بات منہ سے نہیں نکالو گے. یہ جو باتیں غلط منہ سے نکلتی ہیں، واہی تباہی نکلتی ہیں، یہ اس لیے نکلتی ہیں کہ اللہ یاد نہیں رہتا. اس کا کثرت ذکر ہو اور وہ یاد رہے تو پھر آدمی یہ جرات نہیں کرے گا کہ کوئی غلط بات زبان سے نکالے. وہ سب ہوں بکرتم واسیلا، اور زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے اور صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے صبح و شام اس کی تسبیح کرو، نماز قائم کرو. نماز کے قیام سے انسان انسان رہتا ہے، اور نماز جہاں ڈھہ گئی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تمام گورنروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے قیمتی چیز اور تمہارا سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے. اس لیے کہ جس شخص نے نماز کو کھو دیا فاو ہوا ازیا لما سوا، تو دین کی دوسری چیزوں کو ضائع کرنے میں وہ بہت جری ہو جائے گا. نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے اور مومن و کافر میں فرق کرتی ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی وقت معاف نہیں ہوتی. حد یہ ہے کہ میدان جہاد میں بھی معاف نہیں ہوتی. آپ میدان جہاد میں لڑ رہے ہوں، دشمن حملہ آور ہو، تو فرمایا کہ ایک صف دشمن سے لڑتی ہے اور ایک صف ایک آئے رکعت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر وہ چلی جائے، پھر وہ فوج آ جائے، معاف وہاں بھی نہیں ہے. کوئی شخص ڈوب رہا ہو، نماز کا وقت ہو، اور اسے یقین ہو جائے کہ اب میں ڈوب جاؤں گا، بچنے کی کوئی شکل نہیں، اور نماز کا وقت ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، تو قبلے کی طرف رخ کر کے ڈوب جائے، وہاں بھی نماز ضروری ہے. تو جس نماز کی یہ اہمیت ہے اس کو آدمی پڑھتا رہے اور اللہ سے رشتہ جوڑے رکھے اور اللہ سے تعلق صحیح قائم کرے تو اس کی زبان سے غلط باتیں نہیں نکل سکتی. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ظلمات سے نور کی طرف تمہیں نکالے، تاریکیوں سے نور کی طرف تم آؤ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت رحیم ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور فرائض بیان کیے گئے. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تمہارے قول و عمل سے اسلام کی وضاحت ہونی چاہیے، گواہی ہونی چاہیے. اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، دین ہم تک پہنچایا ہے، ٹھیک اسی طرح تمام دنیا کی قوموں پر یہ امت مسلمہ گواہ ہے. یہ اپنے قول اور عمل سے دین کی گواہی دے. تو ہم کسی حد تک، ہم میں سے کچھ لوگ زبانی گواہی تو دے رہے ہیں، کاش یہ امت عملاً گواہی دے. اور عملاً اس امت کی گواہی بہت کمزور پڑ گئی ہے. اس حد تک کمزور پڑ گئی ہے کہ اگر اسی پر دار و مدار ہوتا تو لوگ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آنے کے بجائے دین سے دور بھاگتے. ہمارے اعمال، ہمارا ڈسپلن، ہمارا مزاج، ہمارے اتوار، ہمارے اختلافات، یہ سب ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ بہت نازک مقام ہے، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ گویا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے قول و عمل سے اسلام کو سمجھو. کتابیں پڑھنے کون جائے گا؟ معاملہ تو ہم سے پڑے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ رونے کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے کہ اے اللہ کس حال میں ہیں ہم کہ ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. کویت کا ایک سچا واقعہ ہے, بالکل سچا, کہ وہاں کوئی امریکن پہنچ گیا اور مسلمان ہو گیا تھا. وہ تو کسی مسجد میں کویت کی نماز پڑھنے گیا, مسلمانوں نے دیکھا کہ امریکن ہے اور نماز پڑھنے آیا ہے. بہت متاثر ہوتے ہیں مسلمان, کوئی مسلمان ہوتا ہے تو متاثر تو ہوتے ہیں, خود عمل چاہے کیسا ہی ہو. تو لوگوں نے درخواست کی اس امریکن سے کہ آپ نماز کے بعد کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے, کیسے اسلام قبول کیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. نماز کے بعد وہ کھڑے ہوئے, ہم جو صلاۃ کے بعد, کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا. اور یہ تو واقعہ ہے کہ کویت ہو یا ہمارا ہندوستان ہو, پاکستان کو آپ برا مان جائیں گے, ورنہ یہ کہ وہ بھی معاملہ اس کا بھی ایسا ہی ہے. اگر انہیں دیکھیں تو کون دین کے قریب آئے گا. اور ہم تقریباً 750 سال تک برسر اقتدار رہے ہندوستان میں, سب کام ہم نے کیے. حد یہ ہے کہ ایسی عمارتیں بنائیں کہ آج کے انجینئر بھی حیران ہیں کہ کیسے بنا لی. جو کام نہیں کیا وہ صرف یہ کہ دعوت دین کا کام نہیں کیا, حق کا کام نہیں کیا, اللہ کا دین نہیں پہنچایا. اگر اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے, ان لوگوں نے دین پہنچایا ہوتا, تو اس ملک میں آج آپ کو کافر دیکھنے کو بھی نہ ملتا. اس لیے کہ لوگ تیار تھے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. دنیا نے کبھی انکار نہیں کیا سننے سے, لیکن ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم نے نہیں سنایا, نہیں پہنچایا. اور تقریباً 1000 سال تک ہم ہندوستان کے غیر مسلموں کے درمیان رہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ قرآن کیا ہے, اس قرآن میں کیا پیغام ہے, کیا مشن ہے, کیا میسج ہے. یہ جس کی کتاب ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے, نہیں بتایا. ہمارے ایک ساتھی تھے جماعت اسلامی کے, وہ ایک مرتبہ شورا میں دیر سے آئے, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو بڑے وقت کے پابند ہیں, آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے کراسنگ پر, جہاں سے ریل گزرتی ہے اور سڑک بھی ہوتی ہے, کاریں بھی گزرتی ہیں, کراسنگ پر ہندو مسلم فساد ہو گیا. اور فساد کی وجہ یہ تھی کہ محرم کا مہینہ تھا, مسلمان علم نکال رہے تھے, تو وہ علم آگے ایک پیپل کا درخت تھا, اس کو جھکانا پڑتا. علم کو جھکانا اس کے احترام کے خلاف ہے, وہ پیپل کا پیڑ کٹے گا تو یہ نکلے گا. وہ ہندوؤں کا متبرک درخت ہے پیپل, انہوں نے نہیں کاٹنے دیا. تو فساد ہو گیا, کچھ زخمی ہوئے لوگ. اس کے بعد ہندو مسلمان بوڑھے لوگ ضعیف لوگ بیٹھے, انہوں نے کہا بھائی کب تک یہ جھگڑا ہوتا رہے گا, صلح کر لو. صلح ہوئی, صلح تو ہو گئی, لیکن ہندو نوجوان جو کالج کے تھے, انہوں نے کہا ہمارا ایک سجیشن ہے مسلمانوں کو, ان کو اپنے مذہب کی آزادی ہے, کریں اپنا کام, جو عبادت ہے ان کی اور جو ان کی ضروریات ہیں دین کی وہ تو پوری کرنی چاہیے, لیکن منع نہیں کرتے ہم. لیکن ہمارا ایک مشورہ ہے, مشورہ یہ ہے کہ چھوٹے سائز کے علم نکالیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں پیڑ کاٹنا نہیں پڑے گا, کچھ نہیں, آسانی سے نکل جائیں گے. لیکن جو ہندو بزرگ تھے بڑے بوڑھے, انہوں نے کہا نہیں صاحب, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے, ان کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوگا وہی تو نکالیں گے. 1000 سال تک ہم ہندوستان میں رہے, اور ہندو یہ سمجھتے رہے کہ یہ علم جو نکالتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوگا, اس لیے کہ جو آپ کریں گے, غیر مسلم یہی سمجھے گا یہ ان کے قرآن میں لکھا ہوگا, جو عمل آپ کریں گے. اور یہ بہت نازک بات ہے, بہت نازک بات ہے, دھاڑے مار مار کر رونے کی بات ہے کہ قرآن کو لوگ پڑھیں گے نہیں, ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, جو ہم کریں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن میں ہے. اور یہ بہت نازک پوزیشن ہے ہماری. اس لیے اس پہلو سے بھی یوں تو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے عمل صالح ہونے ہی چاہیے, لیکن اس پہلو سے بھی کہ اتنے لوگوں کی گواہیاں ہمارے خلاف ہوں گی کہ پروردگار ہم نے تو ان کو دیکھا تھا, قرآن تو نہیں پڑھا تھا ہم نے, ان کو دیکھا تھا اور ان کو دیکھ کے ہم نے سمجھا قرآن یہی ہوگا جو یہ کرتے رہے, تو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی شاہد بن جائیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ دین کو سمجھیں. اور یاد رکھیے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی ملت اپنی دین کی سچائی پر گواہ بن جاتی ہے, اس کی زندگی گواہی دینے لگتی ہے اور ضمانت بن جاتی ہے اس بات کی کہ دین سچا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو بار بار قرآن نے پیش کیا ہے کہ دیکھو ان کی زندگیوں کو, یہ حق کی بیس پر ہیں یا نہ حق کی بیس پر ہیں, ایسی زندگیاں, ایسی پاکیزہ زندگیاں کیا باطل سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ جگہ جگہ پیش کیا قرآن نے. کاش اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو پیش کر کے کہہ سکیں کہ یہ ہستیاں اور یہ زندگیاں, یہ کیا نہ حق سے پیدا ہو سکتی ہیں تو حق سے پیدا ہوتی ہیں, حق پر ایمان لا کر ایسی زندگیاں بنتی ہیں. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا دین پر. اور اللہ کا واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہونے کا حق ادا کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. پورا دین پہنچایا ہم تک, جو تکلیفیں بھی اٹھائیں, جو مصیبتیں بھی اٹھائیں, لیکن پورا دین آپ کو پہنچا کر گئے. مبشرا و نذیرا, بشارت دینے والے, خوشخبریاں دینے والے. دنیا میں بھی خوشخبری ہے اہل جنت کے لیے, اہل دین کے لیے, اور آخرت میں بھی. اور تکلیف میں ہو یا مصیبت میں ہو آدمی, غربت میں ہو یا ریاست میں ہو آدمی, کسی حالت میں بھی ہو, اندر اگر دین موجود ہے, ایمان موجود ہے, تو آدمی کو ایسا سکون ہوتا ہے کہ وہ سکون کسی چیز سے نہیں مل سکتا, وہ کسی قیمت پر میسر نہیں آ سکتا. وہ سکون, وہ اطمینان, وہ طمانینت قلبی, وہ خریدنے کی چیز نہیں ہے, وہ ایمان سے میسر آتی ہے. بڑے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے, آدمی مطمئن ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست تھے, عبدالرزاق صاحب, کشمیر کے تھے. بھٹو کے بعد بہت ستائے گئے, لوگ مارے گئے, چنانچہ ان کے تمام باغات لوٹ لیے گئے, ان کی جو بھینسیں تھیں وہ مار ڈالی گئیں, جلا دی گئیں, تنہے تنہا رہ گئے. دولت مند آدمی تھے, بہت بڑے دولت مند. تو ان کا ایک خط میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اسلائی صاحب, آج میں سوچتا ہوں کہ اب میرے پاس اللہ کے یہاں عذر کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے. میری جائیداد سب جس لٹ گئی, میرے غلے سب لٹ گئے, کھلیان سب لوٹ لیے, درخت اور پیڑ جو میرے باغات تھے وہ سب کاٹ دیے. اب میں پیڑ کے نیچے تنے تنہا بیٹھا ہوں, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اب پہلے تو میں یہ عذر کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ, میں نے تیرے دین کی خدمت اس لیے نہیں کی کہ کاروبار دیکھ رہا تھا, بچوں کو دیکھ رہا تھا, باغ کو دیکھ رہا تھا, فلاں چیز دیکھ رہا تھا. اب تو سب لے لیا اللہ نے, اب بھی اگر میں کام نہ کروں تو میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے یہاں. سوچیے, سب لٹ گیا, سوچتا یوں ہے وہ, کیا اطمینان ہے قلب کا, بے پناہ اطمینان ہے قلب کا. یہ قلب کا اطمینان ایمان سے حاصل ہوتا ہے. اور دین کی بشارت دیں آپ لوگوں کو جبھی, جبکہ آپ کے پاس دین ہوگا, بشارت دیں گے, کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے, پریشان نہیں ہوں گے, اکتائیں گے نہیں. ودائن اللہ بزنی و سراجم منیرا, اور آپ اللہ کے دائی ہیں, اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور سراج منیر ہیں. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور مسلمانوں کو, مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے, فضل ہی فضل ہے. جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ اس میں فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بیچ میں ایک آیت ایک طلاق کے سلسلے میں آ گئی ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا مومنات سے اور طلاق دے دی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، تعلق قائم کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اس پر عدت واجب نہیں ہوگی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تم نے طلاق دے دی ہے تو کچھ دے دلا کر، طلاق کے وہ جو کچھ دیا جاتا ہے عورت کو اس کو متاع کہتے ہیں، تو کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو شریفانہ انداز میں. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے جو طلاق ہو گئی تھی زید کی، تو زینب سے نکاح کیا اس موقع پر. تو منافقین نے بڑی ہر بونگ مچائی اور بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیے مسلمانوں کے لیے تو ان کا حکم یہ ہے کہ صرف چار نکاح کر سکتے ہیں، اور خود کا کیا حال ہے کہ چار موجود ہیں اور پانچویں سے نکاح ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، میں نے کل جواب دیا تھا اس کا، بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے کچھ خصوصیتیں تھیں، مثلا ہر ایک کی بیوی امت کی ماں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ خصوصیت ہے. اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ کے نکاح پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی. البتہ جو 11 یا 9 نکاح ہو گئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ کے لیے بھی رکاوٹ ہے، بس اس کے بعد آپ کوئی نکاح نہیں کریں گے. انا احللنا لک ازواجک کر لیتی، ایک اور خصوصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی شخص، کوئی عورت اگر اپنی نفس کو ہبا کرنا چاہے بغیر مہر کے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالصتاً جائز تھا، لیکن آپ کو مہر دینا پڑے گا، کوئی عورت ہبا نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، مسلمان مہر واجب ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے اور آداب سکھائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ان کے گھر لوگ جا کر بیٹھ جاتے تھے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مروت والے تھے، کسی سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے. کسی نے ہاتھ ملایا، جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑاتا آپ چھوڑتے نہیں. کوئی بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیے، اس کے ساتھ چل دیتے ہیں، بے پناہ مروت تھی. تو یہ منافقین کبھی کبھی آپ کے یہاں آ کے کھانے پینے بیٹھ جاتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے، گھروں میں پریشان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوا کرو، برتنوں کو تاکتے رہتے ہو کہ شاید کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے گھروں میں مت گھسو، پردے کے پیچھے سے مانگو. اور تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ. ان منافقین نے بہت ہی ایذائیں پہنچائیں، اور جو مومن ہو گئے تھے ان کی بے عملی سے بھی اور سرو نافرمانی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچتی تھی. اور سب سے زیادہ ایذا جو نبیوں کو پہنچائی ہے وہ یہود نے پہنچائی. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے درد کے ساتھ کہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے میرے اسرائیل بھائیو، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذائیں دیتے رہتے ہو، کیوں ستاتے رہتے ہو. وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جبکہ تمہیں خوب یقین ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری وجہ سے تم اپنے آپ کو سپوریئر سمجھتے ہو، اعلیٰ سمجھتے ہو، اللہ کا محبوب سمجھتے ہو، میری وجہ سے یہ کہتے ہو کہ ہمیں جہنم نہیں ستائے گی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایذائیں پہنچاتے رہتے ہو. اور بچائیے اپنے آپ کو بھی کہ ہماری وجہ سے بھی اللہ کے رسول کی روح کو تکلیف نہ پہنچے. بے عملیوں سے بھی پہنچتا ہے، پہنچتی ہے تکلیف، نافرمانیوں سے، خدا کی نافرمانیوں سے، بے عملیوں سے، سرکشیوں سے روح محمد کو تکلیف پہنچتی ہے. اور جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، فرقہ بندی کرتے ہیں، تو ان کی تکلیف کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ میں ایک امت چھوڑ کر آیا تھا، یہ آپس میں دست و گریباں ہیں، تو روح محمد کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. بجائے اس کے کہ ہم ان کی جگہوں کو تکلیف پہنچائیں، ہمارا کام تو وہ ہے جو اللہ اور فرشتوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت پیش کی ہے کہ اللہ کا کام اور فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ دائمی طور پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اور یہ اسمیہ صیغہ ہے، تسلسل ہے، اس میں دوام ہے، اس میں اللہ اور رسول، اللہ اور فرشتے رسول پر مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، اس میں درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ایک بار تو کم از کم درود بھیجنا ہی چاہیے. اور ایک بار تو ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے اور آپ نے تین بار کہا وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص ہلاک ہو، آمین آمین آمین. صحابہ نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے تین بار آمین کہا، تو کہا جبریل امین آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھ سکے وہ بخیل ہے اور وہ ہلاک ہونے کے لائق ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے، جب بھی ان کا نام لیا جائے، ان پر درود بھیجا جائے. اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ کتنا زبردست احسان ہے ان کا ہم پر، انہی کے طفیل میں اللہ ملا ہے، انہی کے طفیل میں آخرت کا علم ملا ہے، انہی کے طفیل میں یہ کتاب ملی ہے، روشنی ملی ہے، انہی کے طفیل میں حق و باطل کو سمجھا گیا ہے، انہی کے طفیل میں حلال و حرام کو سمجھا گیا ہے. وہ نہ ہوتے سب چیزوں سے ہم ناواقف ہوتے. اب کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا نام آئے تو ہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھ لیا کریں؟ یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں. یہ جو پہننے کپڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے جو چادر ڈالی جاتی ہے اسے جلباب کہتے ہیں. اوپر سے جلباب ڈال لیا کریں اور پردہ کر کے باہر نکلا کریں، بے پردہ باہر نہ نکلیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جلباب اوڑے ہوئے ہوں گی تو لوگ پہچان لیں کہ شریف عورتیں ہیں اور کوئی ستائے گا نہیں. اب یہ تفصیلات کیا کیا ہیں اس کی، وہ کسی وقت سوال کریں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے. لیکن بہرحال باہر نکلتے وقت عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلباب اوڑے ہوئے ہو، بدن اس کا ڈھکا ہوا ہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا، اے ایمان لانے والوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جو موسیٰ کی امت نے کیا ہے موسیٰ کے ساتھ، وہ تم نہ کرنا رسول اللہ کے ساتھ. آذوا موسیٰ، انہوں نے بہت ستایا موسیٰ علیہ السلام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والوں، جچی تلی مضبوط اور ٹھوس بات کہو. جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالو، کوئی بات کہو، سوچا سمجھا ہو اور ٹھوس ہو، مضبوط ہو، عہد کے پابند رہو، جو بات نکالو زبان سے اسے پورا کرو. اور تم پر جو اللہ تعالی نے امانت تمہیں دی ہے، خلافت کی امانت، اور یہ کہ قیامت تک اب دین تمہارے ذمے ہے پہنچانا، اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.